ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میں جمیل احمد اتاری فارغ نگر لال کلاں سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائے روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیا روزے پر اثر ہوتا ہے؟
روزے میں مسواک سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے، اصل یہ کہ روزے میں کوئی بھی چیز جب جائے گی تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔
صحیح۔
تو اب عام حالت کے اندر اگر نارمل مسواک کرتے ہیں، وہ چاہے تر ہے یا خشک ہے، تو اس کے کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی حالت میں مسواک شریف فرمائی۔
ماشاءاللہ۔
اور مسواک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کو اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دے دیتا۔
صحیح۔
لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ مسواک جو ہے وہ آج کل جدید دور کے اعتبار سے جس طرح سب چیزوں میں نت نئی جو ہے وہ
جدت
آتی آ رہی ہے، مسواک میں بھی آ گئی ہے کہ مسواک جو ہے وہ کیمیکل والی، خوشبو والی، مختلف قسم کی مسواکیں استعمال ہوتی ہیں، کہ اگر ان کو کریں گے تو اس صورت کے اندر ان سے جھاگ ایک پیدا ہوتا ہے پیسٹ کی طرح کا، وہ جو ہے اندر جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، یا اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس کیمیکل کے جو ہے وہ تھوک کے ساتھ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان مسواکوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو عام مسواک ہے، سمپل ہے، اس مسواک کو کر لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ مسواک سے ریلیٹڈ ہی مسئلہ ہے ٹوتھ پیسٹ کا،
جی،
تو ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی چونکہ اس بات کا غالب گمان ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء جو باریک باریک ہوتے ہیں وہ تھوک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں،
صحیح،
تو اس لیے حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ حالت روزہ کے اندر ٹوتھ پیسٹ نہ کریں۔ اور اگر کسی کے اجزاء کیا کسی نے اور حلق سے اجزاء اتر گئے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔
الٹی رک رک کر آ رہی ہے،
جی،
اس کا کوئی جواب؟
الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ ایک عالمگیر جو ہے وہ مسئلہ ہے جو کہ لوگوں میں بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔
جی۔
اور کئی لوگ جو ہے وہ الٹی آنے پہ روزہ توڑوا بھی دیتے ہیں کہ بھائی الٹی آ گئی، بس اب آپ پانی پی لیں، روزہ ٹوٹ گیا آپ کا۔ تو دیکھیں، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود الٹی آئے تو اس سے تو روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر ہو یا اس سے کم ہو۔ یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ رک رک کر آ رہی ہے، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بھائی منہ بھر کے جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے، اور ایک یہ کہ تھوڑی تھوڑی الٹی جو ہے وہ رک رک کر آ رہی ہے۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی الٹی خود بخود آ رہی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
صحیح۔
اور اگر منہ بھر بھی خود بخود آتی ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے دو صورتوں کے اندر الٹی میں، ایک تو یہ کہ منہ بھر جو ہے وہ قے کوئی جان بوجھ کر کرے، کہ مثلا جو ہے وہ حلق میں انگلی ڈال کے جو ہے وہ قے کرے۔
صحیح۔
تو یہ منہ بھر جو ہے وہ قے کرنا ہے۔ اب اگر یہ منہ بھر آئی، منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ بلا تکلف اسے روکا نہ جا سکے۔
صحیح۔
کہ اگر منہ میں کوئی چیز آتی ہے تو پریشر کی وجہ سے اور اپنی زیادتی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لبوں کو کھول کر باہر آ جاتی ہے۔
صحیح۔
تو یہ منہ بھر جو کی تعریف ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا کہ
جان
بھر کے جان بوجھ کر جو ہے وہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ قے جو ہے وہ منہ بھر جو ہے وہ آئی، خود بخود اور اس میں سے جان بوجھ کر کوئی چیز واپس لوٹا لی.
ٹھیک.
تو اب اس میں سے اگر کوئی اس طرح کوئی چیز لوٹا لیں گے اور وہ چنے کے برابر ہوگی تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. عام حالت کے اندر اگر صرف خود بخود الٹی آئے, اور کوئی بھی الٹی جو ہے وہ جان بوجھ کر کرتا نہیں ہے عموماً,
صحیح,
تو خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں یہ کہ جب الٹی آئے تو اچھے طریقے سے کلی وغیرہ کر کے جو بھی کھانے وغیرہ کے اجزاء منہ میں آئے ہیں ان کو مزید کلی کر کے باہر تھوک دیں اور اپنے روزے کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں.
تو میرا نام محمد اشرف عطاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے کال کر رہا ہوں. اسلامی بھائی سے معلوم کرنا تھا کہ کوئی چیز گم ہو جائے, مثال کے طور پر چابی وغیرہ, تو اس کے ڈھونڈنے کا کوئی وظیفہ ہو تو برائے کرم عنایت فرما دیجیے.
چابی وغیرہ گم ہو گئی ہے تو اس کے ملنے کے لیے تو ان کے چاہیے جہاں پہ یہ گم ہوئی ہے وہاں پر یہ سورہ طارق ایک بار اس کو پڑھ لیے, ان شاء اللہ اس سورہ طارق کے پڑھنے کے برکت سے جب وہ آپ کی یہ گمی ہوئی چیز مل جائے گی. لیکن اس میں احتیاط یہ رکھیے کہ جب بھی کوئی آپ وظیفہ یا تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں تلفظ کی درستگی یہ ضروری ہے. اگر بالفرض تلفظ آپ کے درست نہیں ہوں گے تو اس وظیفے کا یا اس تلاوت کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا.
اس کے بعد سلسلہ ہوا ایمان کی شاخیں, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
رحمت الہی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب تمام جہنمی اور اس کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جن کو اللہ چاہے گا جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ یعنی جب جہنم میں مسلمان اور کفار جمع ہوں گے تو کفار مسلمانوں کو تانا دیں گے, کہیں گے تم کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں, وہ پوچھیں گے تو تمہیں تمہارے اسلام نے کیا فائدہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم گناہوں میں پڑ گئے تھے, اسی کے سبب ہمارا مؤاخذہ ہوا, اللہ عز و جل ان کی گفتگو سن رہا ہوگا, پس اہل قبلہ میں سے جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو نکالنے کا حکم فرمائے گا تو ان کو نکال دیا جائے گا. جب کفار یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے وہ نکالے گئے ہم بھی نکالے جاتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, روبما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ترجمہ کنز الایمان, بہت آرزو کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے. ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا. ایک شخص کو دیکھا پیاس کی شدت سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا اور ایک ہوس پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا رمضان کیسے گزاریں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے, جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی ہے. اور ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے, اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں جو روزہ دار ہے نا, اس کا روزہ رکھنا عبادت, عبادت کرنے کا ثواب ملٹیپلیکیشن ہو جاتا ہے. مگر روزہ دار سوتا ہے نا تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے جو رمضان میں یعنی روزہ دار دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں.
ویری بیوٹیفل پوائنٹ آئی واز جسٹ ریڈنگ ان فیضان رمضان ا بک ریٹن بائی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ریگارڈنگ دی بلیسنگز اف رمضان الکریم. ا ویری بیوٹیفل پوائنٹ واز مینشنڈ دیئر دیٹ رمضان از جسٹ لائک ا رین رائٹ اینڈ کعبہ شریف از جسٹ لائک ا ویل.
واہ واہ واہ.
Kaaba Sharif, you want to get the blessings, people they have to go there. Spend, and then gain the blessing. Whereas Ramadan comes to their houses, just like a rain.
Allah.
And subhanAllah, it just distributes its blessings
subhanAllah.
Across the globe.
کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات فیضان رمضان میں انہوں نے پڑھی. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کعبہ شریف جو ہے برکتوں رحمتوں کا منبع ہے, وہاں برکتیں رحمتیں برستی رہتی ہیں, مگر وہ مانند کنواں ہے کہ وہاں جا کر پانی نکالنا پڑے گا, برکتیں ملیں گی جائیں گے تو, مگر رمضان بارش ہے سبحان اللہ, اور وہ جا کر برستا ہے, گناہ گاروں پر گویا رحمت کی برسات ہو جاتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھنا ہے کہیں ہمارا دامن سوکھا نہ رہ جائے, کہیں ہم اس برسات سے محروم نہ رہ جائیں, پریپیئر ہو جائیں, تیار ہو جائیں, خوش ہو جائیں اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. آپ جو بزنس کر رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں, آپ کی اس جاب کی وجہ سے, آپ کے اس کاروبار کی وجہ سے آپ پر روزہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, اور اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا, تو روزہ نہ چھوڑیں. روزے کو نہ کہیں مجھے کام ہے, کام کو کہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, یہ فرض ہے مجھ پر. تو کام ہاف کریں, اپنے کام کو کم کریں تاکہ آپ روزہ پورا کر سکیں.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان کا مہینہ ہے, اس میں کچھ ایسے ہیں کہ ماضی میں پہلے کسی سے روزے جو ہیں وہ رہ گئے اور وہ رکھنا چاہتے ہوں, یا اس میں کیا ہے کہ اس رمضان میں وہ اس پہ کیسے وہ اس کا پورے کر سکتا ہے, یا کفارہ ٹائپ کہیں جو بھی کہیں وہ کر سکتے ہیں.
اگر روزے رکھے ہی نہیں تھے, شروع سے رکھے ہی نہیں, تو ایک روزے کی ایک قضا, کفارہ اس میں نہیں ہے. اور گناہ تو بہرحال ہوا, اگر بلا اجازت شرعی قضا کیا, کبیرہ گناہ ہوا, تو ان کی توبہ بھی کرے اور فی روزہ ایک روزہ قضا کرے. مثلا دو رمضان کے چھوڑے تو ایک رمضان 29 روزے کا ہوا, ایک 30 کا ہوا, تو یہاں 59 روزے ان پر قضا کرنے ہوں گے. تو اسی طرح حساب لگا لیجئے, زن اگر یاد نہیں ہے تو زن غالب کرے, جان زن قائم ہو جائے کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے, اتنے روزے قضا کر لیں, چاہے تو احتیاط ان کو زیادہ کر لے تاکہ اپنے ذمے کو فرض باقی رہ نہ جائے.
زن کو گمان کہہ سکتے ہیں,
گمان غالب, یعنی سوچ غالب, گمان مانے بھی سوچ, سوچ غالب آ جائے کہ میرے اوپر 50 روزے ہوں گے, نہیں 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 60 ہوں گے, 60 72 پر سوچ جمتی ہے کہ 72 ہوں گے. اب یہ نفس خامہ کا بولا نہیں, نیچے آ جا تو نہ آئے, سوچ غالب آتی ہے 72 کی, تو اب 72 یہ قضا کر لے, پھر دو چار اگر اوپر احتیاطاً کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے, مگر اس میں بھی نیت پھر قضا ہی کی کرے, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو.
پیارے بابا چند, مجھے ایک دعا بتائیے تاکہ مجھے سبق یاد ہوئے.
یہ بیمار عابد نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کے شروع میں جیسے ٹائٹل پیج کھولتے ہیں اس پہ لکھا ہے دینی کتاب یا اسلامی سبق, پڑھنے سے پہلے ذیل میں دیوی دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذل جلال والاکرام. اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے, یہ دعوت اسلامی کی ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے دعا, اس میں بہت سارے اوراد و وظائف ہیں مختلف بیماریوں کے, اور بیماری کے کچھ فضائل بھی ہیں, مصیبت کے فضائل ہیں. اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے کو لگتا ہے کہ جو شوقین ہوگا اس کو پورا کیے بغیر شاید مزہ نہ آئے, اگر شوقین ہوگا تو.
یہ جو رسالہ بیمار عابد جو منظر عام پر آیا ہے, تو اس میں بیماری کے فضائل کے ساتھ ساتھ مرگی کا روحانی علاج عیادت کے ساتھ مدنی پھول، اسی طرح بیماریوں کے 78 روحانی علاج، بخار کے 4 روحانی علاج، نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج، جادو کے 2 روحانی علاج، فالج لکوا کے 2 روحانی علاج، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، یرقان کے 4 روحانی علاج، دانتوں کے درد کے 2 روحانی علاج، دانت کے درد کا اکثیر عمل، پتے مسانے کی پتھری کا روحانی علاج، اور بھی اس کے علاوہ ناف کا روحانی علاج، احتلام کے 2 روحانی علاج، آنکھوں کے امراض کے 3 روحانی علاج، کان کے درد کا روحانی علاج، اور بھی اس میں کئی روحانی علاج موجود ہیں۔ تو یہ رسالہ تو باپا تقسیم کرنے میں بھی بہت اچھی اچھی نیتیں ہوں تو ثواب کا بھی زبردست ذخیرہ ہو جائے۔
مریضوں کی دعائیں لو یار، یہ بانٹو، کئی بیماریوں کا علاج ہے، انوکھا رسالہ یہ۔ ان مانو کر دکھیاروں کو دیں گے نا تو انشاءاللہ ان کو صبر کرنے میں مدد ملے گی، امید ہے۔ تو اسپتال میں جا کر ایک ایک بیڈ پہ دے آنا چاہیے، کلینک پہ جہاں ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں 2-4 رکھ دینے چاہیے، لوگ پڑھیں گے، بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ یہ 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، یہ تراویح نہیں ہوتی، مطلب 2 روزہ 3 روزہ تراویح نہیں بولتے، تراویح میں 2 روزہ تراویح میں ختم قرآن شاہ جس طرح بولتے ہیں،
نام اسی طرح دیے جاتے ہیں، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح۔
تراویح تو سارا ماہ رمضان سنت الموقعہ ہے
جی،
یہ تو 10 روزہ تراویح بولتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ شاید اس سے بھی لوگ مس گائڈ ہوتے ہوں گے یار، کہ قرآن ختم ہو گیا تب تراویح گئی، خلاص ہو گئی، نہیں نہیں، تراویح تو چاند رات سے لے کر آخری رات جو رمضان کی رہتی ہے روزانہ سنت موقع ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ مطلب برا ہے۔ البتہ یہ کہ اب اس میں ختم قرآن کیا جاتا ہے 3 دن میں، 5 دن میں، 7-10 دن میں، تو اگر کوئی صحیح قرآن پڑھے 3 دن میں جیسے تراویح میں تو یہ ہے جائز، گناہ نہیں ہے، مگر آج کل جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں نا قرآن کریم 3 روزہ 10 روزہ، جو میں ہر جگہ تو ظاہر میں نہیں جانتا لیکن عام طور پہ جو سمجھ میں آتا ہے، دیکھ مطلب دنیا دیکھی بھلی ہے، کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب اگر یہ اسپیڈ کی وجہ سے حرف چبا جاتے ہیں تب تو اس طرح پڑھنا یہ گناہ ہے، تو پھر تو اگر ایک حرف بھی پورے قرآن کریم میں چب گیا، آدھا ہی نہیں ہوا، تب تو پورا قرآن ہوا ہی نہیں نا، قرآن کریم کی سنت نہیں ہوئی، تو یہ تو ہزاروں حروف چبا جاتے ہوں گے، اتنی سپیڈ سے جاتے ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ اصل بس رسم تراویح میں اس کو کہتا ہوں، اس طرح کی تراویح کو، اس میں صحیح قرآن پڑھا نہیں جا رہا، بس خالی ایک رسم ہے، اور لوگ مطلب آسانی آسانی یہ بیچارے سمجھتے ہیں، یعنی اس کا ایک نقصان یہ کہ اس میں سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ کہ بس وہ ختم کر لیا قرآن کریم، اب تراویح نہیں پڑھنی، چھٹی ہو گئی، تو یوں عشاء کی بھی شاید چھٹی کر لیتے ہوں گے، تو عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، اور تراویح تو یہ نعمت تو صرف رمضان شریف میں حاصل ہے ہم کو، خوش دلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب ہم یہاں پہ وضو کرتے ہیں تو ہمیں پانی نمکین محسوس ہوتا ہے، تو آیا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔
نمک تو ویسے کہ حلق سے نیچے اگر ترتا محسوس ہوا ذائقہ اس کا، ایسا اگر نمک کس نے لگایا تب تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، کھارے پانی سمندر کے پانی سے وہاں حرج ہو جائے گا۔
اصل میں وہ پانی کا ہمیشہ ذائقہ ہوتا ہی ہے، بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ مسواک کرنا کیسا، تو جائز فرمایا تو کہا کہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، تونب ہوتا ہے، تو فرمایا تو پانی میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے تو اس سے وضو میں حرج نہیں ہے۔
ارادتن پانی نہ اتارے، پانی اگر ارادتن اتارے گا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو، اس طرح جب روزہ یاد ہے کلی کرتے ہوئے پانی اتر گیا، ویسے خود بخود اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ وضو کر لیا پانی نکال دیا منہ سے سارا، اب اگر کچھ نمکینی وغیرہ چلی گئی جو پانی میں ٹیسٹ تھا وہ چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
پیارے پیارے مدنی منو، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں کئی ایک سچے واقعات کو بیان کیا، اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بہت سارے سچے واقعات حکایات کو بیان فرمایا۔ اس میں نصیحت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے واقعات میں بھی سبق ہوتا ہے اور برے لوگوں کے واقعات میں عبرت کا سبق ہوتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکایت سنائی، تو میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس میں سے اپنے لیے ہم نے درس کے مدنی پھول لینے ہیں۔
پھر پیش کیا گیا سلسلہ اشراء رحمت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خدا رحمان جل مجدہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبحوں سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔
سر میرا نام کیسر محمد اتاری ہے، سوال یہ ہے کہ اگر زبان میں تھوک اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟
میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بندہ انہیلر یوز کر سکتا ہے؟
جی انہیلر کا استعمال، یہ پہلا سوال، تھوک چلا جائے اگر حلق میں،
تھوک سے کچھ نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
یہ ہے کہ بندے نے کلی کی، جیسے وضو کے لیے کلی کی ہے، تو پھر اس میں یہ کہ اچھی طریقے سے تھوک کلی کر دے، اب جو نکال دیا بالکل نکال دیا، اب کچھ تری باقی ہے تو وہ بھی اگر اندر چلی جاتی ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا اس سے،
ٹھیک ہے۔ اور انہیلر استعمال کرتے ہیں دمے کے مریض جو ہیں، اس میں شاید دوائی بھی ڈلتی ہے کچھ؟
جی اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اندر جاتا ہے، اس کی دوائی اندر جاتی ہے، انہیلر کے استعمال سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں دوائی باقاعدہ حلق کے اندر جاتی ہے۔
میرے پیپر بھی ہو رہے ہیں،
روزہ فرض ہوگا کیونکہ
میں نے پڑھنا بھی
ہوتا
ہے۔
پیپر دینے ہیں، امتحانات کا سلسلہ، امتحانات تو اپنے جدول کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، وہ رمضان وغیرہ کو نہیں دیکھتے، تو اب یہ مشکل والا کام ہے، محنت کرنی پڑے گی، تو کیا روزہ اب بھی فرض ہوگا؟
جی بالکل فرض ہوگا، یہ والا امتحان پتہ نہیں دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، لیکن قبر کا جو امتحان ہے، قیامت کا جو امتحان ہے، وہ لازمی ہے، قبر میں لازمی سوال کیے جائیں گے، اسی طرح محشر میں بھی سوالات کیے جائیں گے، وہ لازمی سوال ہیں۔ تو جو روزہ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور مسلمان پر بہر صورت جو عقیل و بالغ ہے اس پر یہ فرض ہے، یہاں تک کہ یہ تو پیپر کا معاملہ ہے نا، فقہ کرام نے یہاں تک لکھا کہ کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، نان بائی ہے، تندور کے اندر نان لگاتا ہے، یہ اس کا کام ہے،
وہ مشکل کام ہے،
مشکل ترین کام ہے، پیپر سے مشکل کام ہے ان کے بارے میں۔ اور مشکل کام کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ تو روزی ہے نا بندے کی، اسی کے ذریعے وہ گھر چلا رہا ہے اپنا، اگر وہ شخص پورا دن کام کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فقہ کرام نے اس پر لازم کیا کہ وہ آدھا دن کام کرے،
ٹھیک ہے،
اپنی غذا کو کم کر دے، اپنے اخراجات کو کم کر کے وہ روزہ رکھے گا، اس کو کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پیپر کی وجہ سے ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑیں، اور یہ صرف ایک نفس کا بہانہ ہے کہ پیپر میں مجھے محنت کرنا پڑے گی اس لیے میں روزہ نہ رکھوں، تو ایسا نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنا پڑے گا اور پیپر کی تیاری میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
پیپر تو تیاری تو رات کو کریں گے،
رات کو کرنا ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ اگر دن میں بھی کرنا ہو تو پیپر کوئی ایسا جان جھکوں کا کام نہیں ہوتا کہ جس میں بندہ جو ہے وہ خالی پیٹ یا جو ہے وہ پیاس کے عالم میں نہ کر سکے، اور پھر اس کی جو خالی پیٹ ہے، خالی پیٹ اگر بندہ ہو تو اس میں یاد کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، بندے کو زیادہ یاد رہتا ہے، جبکہ بہت زیادہ بھوک کی شدت طاری نہ ہو، لیکن کوئی بھی صورت و بہرحال روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت یہ نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔
سر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ صبح کی نماز جو ہے اس کا ٹائم ہے 4:30 جماعت کا، لیکن جو میں سحری وغیرہ کر کے تقریباً 3:20 پہ فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کے بعد اذان جو ہے وہ تقریباً ہوتی ہے 3:30، تو باقی جو 50 منٹ ہے وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر سونا بھی ہوتا ہے، تو جماعت کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جماعت سے پہلے گھر میں نماز پڑھ کے سو جائے کریں؟
بالکل جماعت کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا، یعنی اتنا فاصلہ، یعنی ایک گھنٹے کا فرق تو نہیں ہوگا، یعنی سحری کا وقت میرے خیال میں دیر سے ہوگا، لیکن یہ 3:30 بند کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر 3:30 بھی ختم ہو رہا ہے،
جلدی ہے تقریباً 3:30 کے آس پاس،
اگر 3:30 بھی ختم ہو رہا ہے تو بھلے فجر کی جماعت 4:30 ہوتی ہو،
ٹھیک ہے،
ان پر جب ان کے قریب مسجد موجود ہے اہل سنت کی، جس کے امام صاحب جو ہے وہ صحیح القرات ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، تو پھر ان پر جماعت واجب ہے، لہٰذا یہ انتظار کریں، یا بھلے ان کو اعتماد ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے نماز کے ٹائم میں، تو وہ سو جائیں، لیکن اس صورت میں سوئیں جبکہ جاگنے کا اطمینان ہو، یا تو خود جاگ جائیں گے، کوئی آ کے جگا دے گا، ایسا بندوبست کیا ہے تو سو سکتے ہیں، اور اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر جاگیں گے اور جماعت جو ہے وہ اس کو پڑھ کے پھر سوئیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت کو چھوڑ دیں گے۔
حضور یہ ان کو تو ہم نے مسئلہ بتا دیا، کمیٹیوں کو ان دنوں میں رویہ کیا رکھنا چاہیے اس حوالے سے؟
دیکھیں دونوں باتیں ہیں، دو طرح، یعنی اصل جو احناف کے نزدیک فجر کی جماعت ہے نا وہ لیٹ پڑھنا ہی مستحب ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اصل جو تاخیر ہے اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ عام دنوں کے اندر جب تاخیر سے نماز پڑھی جائے گی تو اس میں افراد زیادہ آتے
زیادہ
ہیں،
لوگ
جماعت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی فقہ احناف نے جو اپنی دلیل دی ہے دیر سے نماز پڑھنے کی، وہ ایک یہ دی ہے،
ٹھیک ہے،
تو رمضان کے حوالے سے ایک رواج بھی ہمارے یہاں پر، اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے کہ اگر جلدی کروا لی جائے
لوگ اٹھے ہی ہوتے
تو
ہیں.
لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے فیضان مدینہ کا ہمارا سلسلہ ہے تو بالکل جدا ہے.
ٹھیک ہے,
یہاں پہ افراد ویسے ہی موجود ہوتے ہیں, انہوں نے ویسے ہی جاگنا ہوتا ہے, تو یہاں لیٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
یہاں قریب کی آبادی کو اتنا زیادہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی, یہاں پہ جو افراد موجود ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو جلدی نماز پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے, اور رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے چونکہ لوگ سحری کر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جلدی نماز پڑھیں اس کے بعد سو جائیں, تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جماعت اگر جلدی کر لی جائے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جماعت کے اندر یہ شامل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, نمازیوں کی رائے بھی اس میں شامل ہو اور مل جل کر فیصلہ کیا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا.
اور اس کے بعد اللہ عزوجل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے, ہم گناہگاروں کو تیرے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کرنے والے مولا, ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمانے والے, تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بدعتوار بندے تیری بارگاہ میں بڑی امید لیے حاضر ہیں کہ تو ہمیں بخش دے گا, تو ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ, ہماری بدکاریوں کی طرف مت دیکھ, مانا کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی گناہگار ہے, تجھ سے مانگ رہی ہے زبان وہ بھی گناہوں سے آلود ہے. رواں رواں پورا کے پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, مگر مولا کریم تیری رحمت پر بڑی امید ہے, تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے رب کریم تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے, مانا مانا گناہ بہت 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 ہیں مگر تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے. مدنی چینل پر تیرے کئی بندے تیرے کئی بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے. اے رب کریم تیرے پیارے حبیب کی رخ روشن کا واسطہ, تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ, ہم سب کی مغفرت کر دے. اے ہمیں عشرہ رحمت عطا کرنے والے, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں مولا, ہمیں گناہ سے بچا, ہر گناہ سے بچا,
ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا, نیک خصلت بنا مجھ کو حال تو
پل کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مسلمانوں کا جو آج کل کے معاشرے کے اندر اور اس زمانے میں جو حال ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی دین سے جو بڑھتی ہوئی دوری ہے اور ایک طرح کی جو اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ایک طرح کی بیزاری والی بھی کیفیت ہے کہ دین کے قریب جو مسلمان وہ آنا نہیں چاہتا, دین سے دور نظر آتا ہے زندگی کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے. تو ایسا یعنی کیوں ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی وہ کیوں دور ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے دین کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا اس کا ضروری مفہوم, اجمالی مفہوم, ایک تو وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے, دوسری بات اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس نے کچھ باقاعدگی اختیار کر کے اپنی تربیت نہیں کی یا مزید دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب تک صحیح معنوں میں وہ دین کو سمجھے گا نہیں تو عمل کرنے کی باری تو
بعد میں آئے گی.
بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا نماز روزہ ہو گیا, تسبیح اور مصلی آ گیا, بھائی یہی دین ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف ارکان اسلام, دین صرف اس کا نام ہے, مثلا کلمہ طیبہ ہو گیا, نماز روزہ زکات اور حج
ہو گیا.
اس کے علاوہ بعض سوچتے ہیں کہ صرف یہ جو ہمارے عقائد ہیں دین عقائد کا نام ہے,
ٹھیک ہے,
اور باقی آزادی ہے, جس طرح دنیا کے اندر رہنا ہے دنیا داروں کی طرح, کافروں کی طرح, فاجروں کی طرح اسی طرح زندگی گزارتے رہو, اپنے ذہن کو جو ہے برے خیالات کی آماجگاہ بھی بنا لو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بعض نے تو محض عقائد کو دین سمجھا ہوا ہے, بعض نے محض مسائل کو دین سمجھا ہوا ہے. تو دین کا جو صحیح مفہوم ہے نا وہ جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس لیے بھی تاکہ وہ اپنے دین کو بچا سکے, کہیں کفر تک نوبت نہ پہنچ جائے, اس لیے بھی کہ اپنے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکے اور اپنے آپ کو دین کا پابند بنا سکے. قرآن کریم کے اندر جو مختصر ترین الفاظ نجات یافتہ لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, متعدد آیات میں. تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو لفظ یاد کر لیے جائیں, ایمان اور اعمال صالحہ نیک اعمال, اس دائرے میں زندگی گزارنا یہ دین ہے.
اللہ,
تو ایمان جو ہے اس کا تعلق خود علم سے ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایمان کے بعد جو عبادت ہے اعمال صالحہ ہیں, ایک ان کا علم ہوتا ہے جس کو علم المسائل کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
میں نے اس کے حوالے سے اشارہ کر دیا.
جی جی,
ایک تو ہو گیا علم العقائد,
ٹھیک ہے,
ضروری عقائد, دوسرے ہو گئے علم المسائل شریعت کا علم,
صحیح,
اپنے ضروری مسائل کا علم. اور بارہا ہمارے مدنی چینل پر فرض علوم کی بات ہوتی ہے, فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے, واجب کا علم حاصل کرنا واجب ہے, سنت کا علم حاصل کرنا سنت ہے, مستحب کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. تو دین یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کر.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے گھر کا معائنہ کیجئے, آج ہی کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر ایک بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. دوسرا, گرم برتن پکڑ لیتے ہیں, تو جب اگر آپ دسترخوان, جیسے آج آپ افطار میں دسترخوان لگاتے ہیں, سحری میں دسترخوان لگائیں گے, اگر بچے ہیں تو اول تو یوں دسترخوان نہ لگا دیں, گرم مطلب گرم پتیلے نہ رکھ دیں, گرم برتن نہ رکھ دیں کہ بچہ آئے اور اس کو پکڑ لے, گرم استری کو نہ پکڑ لے, کیونکہ بعض اوقات وہ استری کر کر فون پر جواب, زیادہ تر فون پر جواب دینے چلے گئے یا کسی آس پاس والے کو جواب دینے چلے گئے یا کوئی کھانا آپ نے چولہے پر رکھا ہوا وہ اٹھانے کے لیے چلے گئے, اس کو یا اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے, اور استری یوں کہ یوں ہی رکھ دی, بچے نہ آ کر استری کو ہاتھ لگا دینا ہے, خدا نہ کرسا استری ہی گرم گرم استری بچے کے ہاتھ پر پڑ گیا یا اس کے پاؤں پر پڑ جائے, کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو. تو اس سے اپنے بچے کو بچائیں. اسی طرح بعضوں کا دوائیاں, حالانکہ ہر دوائی پر کم و بیشر دوائی پر لکھا ہوا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی ہے, اب دوائی اپنے خود بچہ کھا لے یہ نہیں ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر وہ شربت ہو, کھانسی کا شربت ہو یا بخار کا شربت ہو, اس کی بوتل اٹھا کر لے آتے ہیں اور خود پی لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بوتل پینی بھی ہے نہیں پینی یا شربت پینا یا نہیں پینا, تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر زینا بچہ اتر رہا ہے تو برائے کرم کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر زینا اتروائیں, یا اتر کیونکہ بچہ جب زینے سے گرتا ہے نا خدا نہ خاصتا, اللہ اللہ اللہ, ایسی بے احتیاطیاں بعض اوقات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں, بے احتیاطی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں, جو کمزور دل والے ہیں وہ برائے کرم نہ دیکھیں.
رسول خدا
اب آپ غور کیجئے، آپ کا بچہ کیا گیلری پہ نہیں چڑھتا، آپ کا بچہ کیا کھڑکی پر نہیں چڑھتا، کیا آپ کا بچہ کیا چھت پر نہیں چڑھتا، کیا آپ کا بچہ کیا منڈیر کے اوپر کھیل نہیں رہا ہوتا؟ آپ غور کیجئے، کار کا دروازہ پروپر بند نہیں کرتے بچے، جلدی بیٹھو ہو رہی ہے دیر جلدی بیٹھو، ہاں بھائی دروازہ بند ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے دروازہ کھول دیا ٹھا کر کے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کار کے اندر چائلڈ لاک موجود ہے، اگر آپ بچے کو پیچھے بٹھا رہے ہیں آگے بٹھا رہے ہیں پلیز چائلڈ لاک لگا دیجئے، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو، کیوں بیچارے کی زندگی سے کو مطلب آپ خیال نہیں رکھ رہے؟ وہ کھولے گا وہ گرے گا، دروازہ کھل جائے گا پیچھے سے کار آئے گی اس کو نقصان الگ ہوگا، مسائل ہی مسائل ہیں۔ اسی طرح اکیلے سڑک عبور کرتا ہے بچہ تو دیکھ لیجئے، ہمارے عموماً وہ روڈ پر جو برج بنے ہوئے ہوتے ہیں پیدل چلنے کے، اس پر آپ اتنے سے بچے کو چڑھا دیں گے، خدا نہ خاصا برج میں عموماً گیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا اس سے بچہ لڑک گیا یا سیڑھی چڑھتے چڑھتے گر گیا، یہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح گرم پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، یہ دیکھ لیجئے۔ چلتے چولہے کے قریب بچہ نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھیے۔ مٹی کا تیل، میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں شاید ایک یا ڈیڑھ سال کا تھا، مٹی کا تیل میں پی گیا، مجھے میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں ایک ڈیڑھ سال کا تھا، مٹی کا تیل گھر میں ہوگا اور میں تو پی گیا تھا، اور پھر مجھے لے کر ہسپتال لوگ بھاگے تھے جو بھی ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ خود میری ذات کے ساتھ، ایک ڈیڑھ سال کی عمر میں مجھے کیا پتا کہ میں نے مٹی کا تیل کیسے پیا تھا، کیا پیا تھا، لیکن مجھے میری والدہ نے بتایا تھا، مرحومہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری ماں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ آپ نے مٹی کا تیل پی لیا تھا، تو ہم اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پیٹرول پڑا ہوا ہوتا ہے، مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، اسی طرح مطلب بلیچ رکھا ہوا ہوتا ہے اور بہت ساری کیمیکل والی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بچے کو کیا اٹھا کر پی لیں گے؟ اسی طرح چاقو رکھی ہوئی، ہاتھ کٹ سکتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہاتھ جل جائے گا، بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز کھا لی، کھاتے بعدوں کا اچھا بے احتیاطی بھی نہیں ہے، نارملی تو وہ ہڈی پھنس گئی، تو آپ دیکھیے کہ بچے کو کھانا دے رہے ہیں، اس کی پلیٹ میں دیکھ لیے کوئی ایسی ہڈی تو نہیں ہے، اگر وہ مچھلی کھا رہا ہے تو کوئی ایسا کانٹا تو نہیں ہے، بچے کا پھنس جائے گا بےچارا، تکلیف کتنی ہوگی۔
شہزادی کون ہے سیدہ زہرا، شہزادی کون ہے سیدہ زہرا،
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ہمارے یہاں جو تجارت کا جو بہت بڑا جو مطلب کہ بیرا گر کرنے والی جو شے ہے، وہ اپنی زبان کو پورا نہ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ پورا نہ کرنا، مس کمنٹمنٹ، یہ اس نے ہماری تجارت کو جو نقصان پہنچایا ہے، اللہ کی پناہ۔ ارے بالکل دین دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں، دین دہاڑے مطلب کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ابھی آپ خریداریاں کر رہے ہو گے، بازاروں میں جا رہے ہو گے، آپ کا دل کس سے مطمئن ہوتا ہے یہ بتائیے؟ فروٹ لینے جاتے ہیں تو فروٹ والے سے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا آپ کا، آپ فروٹ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کپڑے لینے جاتے ہیں تو کپڑے لینے والے سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، آپ اور بھی کچھ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، جوتے لینے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ لیدر ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ لیدر ہے، گتا بتا تو نہیں ڈال دیا ہے، کپڑا لینے جاتے ہیں تو آپ اسے 10 سوال کرتے ہیں کہ یار یہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، اس کا رنگ تو نہیں اتر جائے گا، وہ ہزار زبانیں کرتا ہے کہ نہیں واپس لے لیں گے بے فکر ہو، دکاندار بھی بہت پرانا آدمی ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کون واپس کرنے کے لیے ہمارے یہاں آتا ہے۔ زبان ہمارے یہاں بڑی، اس کی کوئی قیمت یا اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہے ہمارے یہاں، زبان کی قیمت، زبان ہوتی ہے یار، آپ نے بول دیا کہ نہیں یہ کالا ہے تو کالا ہے، یہ سفید ہے سفید ہے، یہ صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے غلط ہے، یہ کم ہے یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے زیادہ ہے، یہ مطلب کہ دو نمبر کی چیز ہے تو یہ دو نمبر کی چیز ہے، یہ ایک نمبر کی چیز ہے تو یہ ایک نمبر کی چیز ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ بہت عجیب و غریب بات پتہ چلی سوشل میڈیا کے ذریعے. میرے لیے بھی یہ بات اتنی زیادہ مطلب کہ وہ پرانی نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک نیا پہلو سامنے آیا سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور خبر یہ مطلب یہ آیا، چلیں بتائیں خبر بتائیں.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال مایوسی اور حسد کے جذبات کو ابھارتا ہے، تحقیق.
اب یہ مایوسی اور حسد کے جذبات کو کیسے ابھارتا ہے، اس پر تھوڑا سا جو مجھے رپورٹ پڑھائی گئی کہ یہاں پر ایک دوسرے ایک پوسٹیں دیتے ہیں نا، اس سے اس کو اپنے کمنٹس دیے، اپنے تاثرات دیے، تو بہت سارے ناکام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کامیاب دوست بھی ہوتے ہیں، فیملی ممبرس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی پوسٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا یہ پلاٹ ہو گیا، میرا مکان ہو گیا، تو میرا فلاں کامیابی ہو گئی، میں فلاں یہ ہو گئی، فلاں یہ مل گیا، فلاں وہ مل گیا، اس طرح کی چیزیں تبصرے کرتے ہیں. اس سے دو نقصانات سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. جو نئی تحقیق جو پرنٹ کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، اس پہ دو نقصان کو تو محققین نے ڈائگنوز کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر اکیلے پن کا اور مایوسی اور نا امیدی کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اتنا ناکام آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سک رہا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ویسے ہی سوشل میڈیا والا بہت اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک گیٹ ٹوگیدر کا معاملہ کم ہو گیا ہے. دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ ہے کہ حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہم جیسے انسان کتنے نیک، کتنے پرہیزگار، کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب کسی کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کتنی دعائیں دیتے ہیں اس کو کہ جلن پیدا ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے. اس میں بھی اگر پروفیشنل جیلسی بیچ میں آ گئی، اب بلڈر بولے کہ میرا فلاں فلیٹ بک گئے، تو دوسرا بلڈر کو خوشی کے مارے کو دعوت کر دے گا کہ یار ہم دونوں نے بلڈنگ ایک ساتھ بنانے شروع کی، تیرے سارے فلیٹ بک گئے، اسی خوشی میں نے تیری دعوت کر دی ہے. پروفیشنل جیلسی آ جاتی ہے. دو ڈاکٹر آپس ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک ڈاکٹر کے کلینک میں رش ہو تو دوسرے ڈاکٹر کو اس کے اوپر رش نہیں آئے گا، وہ اٹھ کر سیٹ سے چلا نہیں جائے گا مٹھائی کا ڈبا لے کر، جی میں آپ کے تو میں رسگلے لایا ہوں. تو کس خوشی میں لایا آپ؟ آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیشنٹ کا بڑا رش ہے، میں خالی خالی بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا چلو مٹھائی کا ڈبا لے کر چلا جاتا ہوں خوشی کے مارے کہ آپ کو اتنے مطلب کہ پیشنٹ ملتے ہیں، میرے کو تو کوئی پیشنٹ ہی نہیں ملتا. حسد پیدا ہوتی ہے اس کے بجائے، کہ وہ حسد یہ ہے کہ اس سے وہ نعمت ضائع ہو اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. رش کرتا ہے آدمی، ایک الگ چیز ہے. تو اس سے ایک حسد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نا امیدی اور مایوسی کی فضا قائم ہو رہی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے. کہ اچھا پھر پوسٹ کرنے والا ہر کوئی اہل محبت نہیں ہوتا، ہر کسی کو جان پہچان نہیں ہوتی. یہ سوشل میڈیا بھی ایک عجیب دنیا ہو گئی ہے کہ آپ نارملی طور پر تو کسی سے ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 ایسے دوست بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ جن کے آگے پیچھے کا آپ کو کچھ پتہ ہے. بس اس سے آپ اپنے معاملہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، راز کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، گھر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے پرسنل میٹر آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میں تو عقل کام نہیں کرتی کہ آخر یہ کیسی بیماری ہے جو اس قوم کو لگی ہوئی ہے.
میں نے دو بائی پاس کروائے ہوئے ہیں اور روزہ میں رکھ نہیں سکتا، تو اس سلسلے میں مجھے شرعی طور پر، اسلامی طور پر اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں.
بائی پاس کروایا یا نہ کروایا، اس سے کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا روزے کے تعلق سے. ایسا مریض کہ جو یا تو اس کو طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب غیر فاسق وہ کہہ دے کہ تم کو روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تو اس طرح کا وہ منع کرے تو روزہ اس وقت نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے بیماری کی، تو عقل چلی جانے کا خوف وغیرہ، تو اس کا اپنا تجربہ ہو تب بھی
روزہ ان دنوں نہ رکھیں. مثلا گرمی ہے اس میں برداشت نہیں ہوتا, سردی میں برداشت ہو جاتا ہے, سردی میں قضا کر لیں, یہ رعایتیں ملیں گی. اچھا, یا ایسا بوڑھا کہ جو جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے. ہاں, اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے, تب تو اس کو گرمیوں کو بجائے سردیوں میں رکھنے کی اجازت ملے گی, مگر وہی کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے گرمیوں کے رمضان کے روزے, وہ بھی اسی صورت میں کہ وہ واقعی برداشت کر ہی نہیں سکتا, ایسا بوڑھا ہے اور آئندہ اس کو صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دے, ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم وہ ادا کر دے. اچھا, اس کے باوجود اگر اس کی طاقت لوٹ آئی, یعنی سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا گرمیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا اور صحت بھی لوٹنے کی امید نہیں ہے, ایسا ضعیف کمزور شیخ فانی اس کو بولتے ہیں, تو اس کے لیے فدیہ کی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے, بلکہ فدیہ واجب ہے نا, اب تو اس پر فدیہ واجب ہے کہ فی روزہ ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم یا اتنے گیہوں, 2 کلو میں سے 50 گرام 80 گرام کم, سمجھو کہ موٹا حساب 2 کلو گیہوں وہ دے دے مگر 80 گرام کم واجب, 2 کلو میں 80 گرام کم دے گا تب بھی واجب ادا ہو جائے گا, اور اگر 2 کلو گرام دے گا تو 80 گرام زائد گئے تو اور اللہ کی راہ میں گئے, اس کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. فی روزہ ایک روزے کا. اچھا, اس میں بھی اگر یہ سارے اس نے فدیے بھی ادا کر دیے, واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ صحت نہیں لوٹے گی, پھر اتفاق سے لوٹ آئی صحت, بعض ایسے بوڑھے آپ نے سنے ہوں گے, ہو سکتا ہے دیکھے ہوں کہ پورے سفید بال ہو جاتے ہیں پھر کالے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, میں نے بھی سنا ہے کالے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو چلو کالے اور سفید تو اپنے سمجھے, تو طاقت اگر لوٹ آئی اس کی تو اب یہ کہ وہ فدیے جو تھے وہ نفل ہو گئے, نفلی صدقہ ہو گیا اور روزے رکھنے فرض ہو جائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
السلام. میرے باپا جان,
ورحمۃ اللہ,
اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سبز گنبد کو غسل دیا جا رہا ہے, اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آپ کو اشارت مل جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟
سبز گنبد کے اوپر, میں تو صحیح بات ہے کہ چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کروں گا, میری تو یہی کیفیت ہے, تو سنہری جالیوں کے پاس برسوں سے حاضری نہیں دی, مدینہ شریف گیا ضرور ہوں میں, باہر سے حاضری دی ہے, کہ وہ ایک تصور بس میرا یوں جسے کہ بس اپنے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جو میں سمجھ سکا ہوں. جیسے آپ کسی عزیز کی قبر پر جائیں گے تو قبر اوپر تھڑے پہ رکھی ہوتی ہے یا زمین کے اندر, وہ آپ کی امی یا ابو زمین کے اندر ہیں, تھڑے زمین کے اندر ہوتے ہیں, تو اب زمین کے اندر کے تصور کے ساتھ اوپر سے سنہری جالیوں میں زمین, وہ تو اوپر ہے نا, اب تو پتہ نہیں کتنی تہیں چڑھ گئی ہیں, اوپر بھی فرش بڑھ بڑھ کے وہ کتنا بڑھ گیا, تو اب یہ کہ میں وہاں کیسے کھڑا رہوں, یہ میری اپنی سوچیں, کھڑا ہوا سنہری جالیوں پر حاضری 100% جائز ہے, بڑے بڑے علماء حاضری دیتے ہیں, اکابرین اور اولیاء کرام کی حاضریاں بالکل ثابت ہیں, صحابہ کرام کی حاضریاں ثابت ہیں, تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں.
باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو کیا سجدہ واجب ہوگا سننے والے اور پڑھنے والے پر, اور اگر سجدہ ہے تو سامع کو معلوم نہیں کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا, برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
بہار شریعت جلد اول صفحہ 730 مسئلہ 15 فارسی یا کسی اور زبان میں
آیت کا ترجمہ پڑھا، یعنی آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا. سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، اور یہ آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو.
بابا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ڈبے کا دودھ کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ.
جب تک ایکسپائر ڈیٹ گزر نہ جائے، کیونکہ اس پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائر ڈیٹ. اور جب یہ کھل جائے نا تو پھر کہتے ہیں کہ جلدی استعمال کر لیا جائے. جب تک پیک ہے نا تو ایکسپائر ڈیٹ مضبوط مانی جائے گی، کھل گیا تو پھر باہر کی ہوا ایئر ٹائٹ ہو رہی ہے، کرتے ہیں جن کے حساب کتاب ہوتے ہیں، کھلنے کے بعد گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں کھلنے کے بعد فریج میں رکھیں، اور دواؤں کا بھی کچھ اس طرح کا انداز ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ جیسے کہ وہ آئی ڈراپ تو آئی اسپیشلسٹ نے بتایا تھا کہ یہ ویسے ایک سال اس کی ڈیٹ ہے جیسے، مگر کھول لی تو مہینے کے اندر اندر استعمال کر لو، اور اگر فریج میں رکھو گے تو کچھ مزید مہلت مل جائے گی، کھلنے کے بعد وہ پھر سال بھر کی ترکیب نہیں رہے گی.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت سے پہلے پہلے تک توبہ کر لی جائے تو رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ویسے ہی رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور جب عشرہ رحمت ہمارے درمیان آ گیا، رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا اس کی مرادیں پوری کر دی جائیں، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. ارے اسی کرم نوازی کی تو امید ہے، شاعر لکھتا ہے نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیا شانہ والے، مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے.
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا،
پٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زارا سے نپٹ جاؤ، جسے کہتے گے جنت، جسے کہتے گے جنت، ملک گے خاتون جنت کا،
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا.
اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے بارے میں کریں گے۔
ماشاءاللہ،
سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ، لبیک کیوں کہتے ہیں بتائیں؟
یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔
ارے واہ بھائی واہ، یہ بھی کمال کا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔
ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے
بتائیے، ضرور بتائیے۔
اس کے تفصیلی احکام تو، تفصیلی معلومات تو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ خلاصہ معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں۔
جی جی،
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔
جی ہاں جی ہاں،
شفا کے بعد زندگی ضروری ہے۔
ٹھیک،
اور سورہ بقرہ کے اندر روحانی اور جسمانی زندگی کا ذکر ہے۔
اللہ اللہ اللہ،
سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں،
40 رکوع،
40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں،
286 آیات،
طویل ترین سورت ہے،
اور پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے یہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
ہر رکوع کے اندر، ہر رکوع کے اندر
جی جی
روحانی یا جسمانی غذا کا تذکرہ ہے۔
اللہ 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 اللہ،
کہیں ایمان کا ذکر ہے، کہیں عمل کا ذکر ہے،
ٹھیک ہے،
کہیں روحانی جسمانی غذاؤں کا ذکر ہے، کہیں بنی اسرائیل پر من و سلوا اترنے کا ذکر ہے، کہیں کعبے کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، کہیں حرام کاموں سے بچنے کا ذکر ہے۔ اس طرح ہر رکوع کے اندر آپ کو یہ ذکر ملے گا۔
اللہ اللہ،
نماز کا ذکر ہے یا روزے کا ذکر ہے،
ماشاءاللہ۔
تو یہ ساری ان چیزوں کا تعلق یا جسم سے ہے یا روح سے ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
یہ تعلق ہے۔
ٹھیک،
اور مفتی صاحب فرماتے ہیں یا پھر سورہ فاتحہ یہ دوا ہے اور سورہ بقرہ یہ غذا ہے۔
اللہ اللہ،
ماشاءاللہ۔ تیسرا تعلق، سورہ فاتحہ کے اندر اجمال ہے، یعنی اختصار ہے، اشارے کیے گئے،
سمری سمری،
جیسے ہم نے کہا تھا نا پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ کے اندر ہے، چاروں آسمان کی کتابوں کا مضمون اندر ہے، لیکن اس کی تفصیل سمجھنی ہو تو سورہ بقرہ کو پڑھ لیں۔
سبحان اللہ،
مثال کے طور پر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے،
جی جی،
تو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے،
ماشاء اللہ۔
پھر آگے بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ بقرہ کے اندر عرض کرتا نا بندہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، تو سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیے،
اللہ اللہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے دیگر نیک بندے ہیں۔ یہ تعلق ہے سورہ بقرہ کا،
خوب تعلق ہے۔
اچھا، یہ صرف سورتوں کا نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگرچہ قرآن 23 سال کے عرصے میں اترا، ہر آیت کا دوسری آیت سے گہرا تعلق ہے،
ماشاءاللہ،
کیونکہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے، وسیع سمندر ہے، کہ جو اس میں جتنا زیادہ غوطے لگائے گا وہ زیادہ ہی
موتی لے کر آئے گا،
موتی لے کر آئے گا۔
صحیح ہے،
یہ تو تعلق عرض کیا۔ اب سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، ایک ہوتا بکرا، اردو والا بکرا، کتاب والے کاف سے بکرا، یہ بکرا تو جانور ہوتا ہے،
صحیح،
اور ایک ہوتا بکارا، کاف یعنی کہ قلم والے کاف سے
نقطے
جس پر لگے ہوتے ہیں، بکارا، بکارا کو کہتے ہیں گائے، عربی میں گائے کو بکارا کہتے ہیں۔
اوکے، کاؤ،
جی کاؤ،
ٹھیک ہے۔
اصل میں سورہ بقرہ کے اندر 7ویں اور 8ویں رکوع میں ایک گائے کا واقعہ ہے،
اوکے،
گائے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پورے قرآن میں اسی جگہ ہے اور کسی جگہ نہیں،
ماشاءاللہ،
اس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔
اوکے،